جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہے نماز میں بھول جانے سے متعلق انشاءاللہ عزوجل اس موضوع سے متعلق جو کالز کچھ ہمارے پاس آپ کی طرف سے موصول ہوئیں کچھ دیگر کالز انشاءاللہ شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں کچھ سوالات رہ گئے تھے وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ اس کو اول تا آخر سلسلے کو دیکھیے انشاءاللہ عزوجل بے حد علم دین حاصل ہوگا درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 2 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھول جانے سے متعلق ایک آپ اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ نماز میں جب بھولتے ہیں تو بعض صورتوں میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے کہ سلام پھیر کر پھر سجدے کیے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں کہ اس کا کوئی قاعدہ ہے کہ کب کب ہم پر سجدہ سہو لازم ہو سکتا ہے کب نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ ہم کال بھی سلسلے میں شامل کریں
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سجدہ سہو کا جو معنی ہے وہ بھولنے کی وجہ سے کیا جانے والا سجدہ لیکن یہاں پر بھولنے سے مراد ہر قسم کی بھول نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر کسی نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور ثنا پڑھنا بھول گیا سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ بسم اللہ سے ہی اس نے نماز شروع کر دی ہے تو یہاں جو ثنا پڑھنا بھول گیا اس بھولنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا
ٹھیک ہے
اسی طریقے سے اگر کسی نے درود ابراہیمی نہیں پڑھا نماز کے آخری جو قاعدہ ہوتا ہے اس میں درود ابراہیمی پڑھنا بھول گیا اور اس نے دعا شروع کر دی پھر سلام پھیر دیا اب اس کو یاد آتا ہے کہ مجھ سے درود ابراہیمی رہ گیا ہے تو درود ابراہیمی بھول کر رہ جانے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا اسی طریقے سے 3 مرتبہ تسبیح رکوع سجود کے اندر پڑھنا یہ مسنون ہے 5 مرتبہ تک اور بہتر ہے کہ 7 دفعہ تک پڑھی جائے لیکن اگر کسی نے 3 مرتبہ نہیں پڑھی بھولے سے ایک ہی دفعہ پڑھی اور رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیا تو اس میں بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہے اب سجدہ سہو لازم کب ہوتا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین اس کو اچھی طریقے سے نوٹ فرما لیں نماز کا کوئی بھی واجب اگر بھولے سے رہ گیا ایک ہوتا ہے جانتے بوجھتے کوئی واجب چھوڑنا
ٹھیک ہے
اگر جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا ہے تو سجدہ سہو سے اس کمی اور نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا اس نماز کو پھر دوبارہ سے ہی پڑھنا پڑے گا سجدہ سہو اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب کوئی واجب بھولے سے چھٹ جائے
ٹھیک ہے
اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک مثال جیسے 30 رکعت وتر کی ادا کرتے ہیں تو اس میں دعا قنوت پڑھی جاتی ہے
ٹھیک ہے
اب اگر کوئی دعا قنوت پڑھنا بھول گیا اور وہ 3 رکعت کے رکو میں چلا گیا تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز کو رکو کے ذریعے اب آگے کنٹینیو رکھے واپسی دعا قنوت کے لیے واپسی نہ پلٹے
ٹھیک ہے
سجدہ سہو کر لیں اسی طریقے سے دوسری رکعت 4 یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر سجدہ کرنے کے بعد قعدہ اولا کرنا واجب ہے کبھی کبھار یہ بھولے سے رہ جاتا ہے تو اگر کوئی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے تو اب اس کو حکم یہی ہے کہ تیسری چوتھی رکعت کو کنٹینیو پڑھتا رہے، واپسی دوسری رکعت میں قعدے کے لیے واپسی نہ پلٹے،
ٹھیک ہے،
آخر میں سجدہ سہو کر لے. تو جو بھی واجب بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک سبب سجدہ سہو لازم ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ دو فرائض کے درمیان تاخیر ہو جائے یا فرض اور واجب کے درمیان تاخیر ہو جائے، اور یہ تاخیر تین سبحان اللہ کی مقدار اب یہ تاخیر ہوتی ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
اس کی ایک مثال نہیں لے لیں، جیسے کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت بھی ملا لی، سورہ فلق یا سورہ ناس جو بھی پڑھنی تھی اس نے پڑھ لی، اب اس کے بعد اس کو رکوع میں جانا ہے، کھڑا ہوا ہے، خاموش کھڑا ہوا ہے، تو اس خاموش کھڑے رہنے میں اگر تین سبحان اللہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر ہو گئی، یعنی جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنا اس ٹائمنگ اسپیس اس میں گزرا ہے اتنی اگر تاخیر ہو گئی، وہ رکو میں جا ہی نہیں رہا، تو یہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہونے کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم دوسری رکعت میں جب التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات میں بیٹھنے کے بعد التحیات مکمل پڑھ لینے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ تیسری رکعت میں ہم کھڑے ہو جائیں. اب اگر کسی نے درود ابراہیمی شروع کر دیا قعدہ اولی میں، چار یا تین رکعت والی نماز کے قعدہ اولی میں، اور بالخصوص سنت موقعہ وتر اور فرض میں، اگر کسی نے التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پورا پڑھ لیا، یا اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، تو اس کے اوپر چونکہ التحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا اس پہ واجب تھا بلا تاخیر،
کیونکہ
تاخیر ہونے کی بنا پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو سجدہ سہو لازم ہونے کے اسباب میں سے جو نچوڑ اس کا یہی ہے کہ کوئی بھی واجب جو نماز کے واجبات میں سے ہے اگر بھولے سے چھٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی جو نقص اس کی وجہ سے آیا اس کی تلافی کی صورت ایک یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے گا. اور دوسری سجدہ سہو لازم ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دو فرائض کے درمیان تاخیر ہو جائے، یا فرض اور واجب کے درمیان، یا واجب اور فرض کے درمیان اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. سنتوں کے ترک کرنے سے، چھٹ جانے سے، یا قصدن چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. اچھا، فرض چاہے بھولے سے رہ جائے یا جان بوجھ کے کوئی چھوڑے، تو فرض اگر چھوٹا ہے چاہے بھولے سے چھوٹا ہو تو سجدہ سہو کفایت نہیں کرے گا،
دوبارہ پڑھنی پڑے گی
اس نماز کو، پھر نئے سرے سے ہی پڑھنا پڑے گا.
یعنی فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہ ہوئی، دوبارہ پڑھنی ہے. سنتیں چھوٹ جائیں تو سجدہ صاحب کی حاجت نہیں ہے، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب
ہے، اور اس میں بھی اس وقت ہے جب کوئی واجب نماز کا بھولے سے چھوٹ جائے، اگر چھوڑا ہے جانتے بوجھتے کوئی واجب چھوڑا ہے تو پھر سجدہ صاحب کفایت نہیں کرے گا، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا.
اب مسئلہ حضور صرف یہ ہے کہ آپ نے مثالیں بھی دی دی، قاعدہ بالکل واضح ہے، فرض میں یہ حکم، سنت میں یہ ہے اور واجب میں یہ ہے. اب نہ ہمیں فرض کا پتہ ہے، نہ واجب کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، تو پہلے تو ظاہر سی بات آپ بھی اس میں یہ ارشاد فرمائیں گے کہ معلوم کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. ہمارے ہر ہی سلسلے میں نماز کورس کے حوالے سے ہم ترغیب دلاتے ہیں تو وہ تو کریں گے، لیکن اب بالفرض جس کو معلوم ہی نہیں ہے، یا سیکھ رہا ہے اور مکمل سیکھ نہیں پایا، یا سیکھا تھا تو بھول گیا، اور سنت تھی اس پر اس نے سجدہ صاحب کر لیا، یا واجب چھوڑا تھا اور سجدہ صاحب نہیں کیا، یعنی جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا، تو اب کیا حکم ہوگا نماز کا؟
جیسے سنتوں کے سہون یا قزن ترک کی بنا پہ سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا،
کر لیا،
اور جب سجدہ صاحب لازم نہ ہو تو سجدہ صاحب کرنا منع ہے.
ٹھیک ہے،
تو یہ مکروہ ہے، منع ہے. اور اگر جن صورتوں میں سجدہ صاحب کرنا لازم ہوتا ہے اور شریعت نے واجب کیا ہے کہ یہ سجدہ صاحب کے ذریعے اپنی نماز کے اس نقصان کو، کمی کو پورا کرے، اور کوئی سجدہ صاحب نہیں کرتا، یعنی وہ سجدہ صاحب کرنا ہی بھول گیا،
ٹھیک ہے،
تو اس کی وہ نماز میں جو نقصان آیا تھا وہ برقرار رہے گا، اب اس کا ازالہ اب نہیں ہو سکتا.
اچھا،
اب اس کی صورتیں ہوتی ہیں کہ بس اوقات فوراً ہی یاد آ گیا، جیسے سجدہ صاحب لازم تھا اور سجدہ صاحب نہیں کیا، फौरन याद आ गया उसी जगह बैठे हैं, अभी किसी से बातचीत नहीं की, कोई चीज खाई पी नहीं है, फौरन ही याद आ जाता है। तो शरीयत ने यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है कि आप दो सजदे कर लें,
ठीक है,
उठें बैठें, यानी अत्तहियात में बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ पढ़ें, नमाज को कंप्लीट करें। तो ये उस सूरत में है कि सजदा सहव भूल गए और उसी मजलिस में ही याद आ गया और कोई खाने पीने का, बातचीत करने का, कोई ऐसा अमल जिससे नमाज छूट जाती है नहीं हुआ, तो अब भी इख्तियार है कि सजदा सहव करके अपनी नमाज को बचा लिया जाए,
ठीक है।
लेकिन नॉर्मल जो आपका सवाल है उससे का जाहिर है कि किसी ने सजदा सहव वाजिब होने की सूरत में किए ही नहीं है, पता ही नहीं था। तो इस तरह की जितनी नमाजें जिनमें कोई वाजिब भूले से छूटा हो, सजदा सहव भी नहीं किया हो, तो उन नमाजों का इयादा वाजिब होता है,
इयादा ही नहीं, दोबारा पढ़ना,
दोबारा से उसको दुरुस्त तरीके से पढ़ना वाजिब होगा। और अगर वो नमाज फर्ज थी तो फर्ज अदा हो गया, वो नमाज कजा नहीं कहलाएगी, लेकिन जो नमाज में नुकसान कमी रह गई उस कमी को अब दूर इसी तरह किया जा सकता है कि उस नमाज का नए सिरे से दोबारा से इयादा किया जाए,
ठीक है। तो अब यानी यही किया जाए कि फर्ज क्या है ये भी सीखा जाए,
बिल्कुल, ये सब
सुन्नत क्या है ये भी सीखा जाए, वाजिब क्या है ये भी सीखा जाए।
जब हम कोई जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, या अपने घर में कोई काम करवा रहे होते हैं, तो वो सारी मालूमात जखीरा हफ्ते भर महीने भर पहले से जमा कर लेते हैं कि ठेकेदार कौन सा होना चाहिए, कलर करवाना है तो वो कौन सा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, मुख्तलिफ वैरायटीज इसके बारे में मालूमात लेते हैं, सस्ता तरीन और बेहतरीन क्वालिटी का काम किस तरह होगा, ये सब मालूमात ले रहे होते हैं, लेकिन नमाज का यहाँ तक मामला आता है तो पूछना तक गवारा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल की ये बरकतें हैं कि जैसे इन सिलसिलों में आने वाली कॉल से ही अंदाजा होता है कि लोग सीख रहे हैं, लोगों में सीखने का जज्बा बड़ा है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो फोन नंबर्स हैं ये यूं समझें कि बिला मुबालगा, यानी जैसे फोन सुनने का मुझे भी जब मौका मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि फोन सुनकर हम बैठ गए अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई कॉल आए, तो एक कॉल खत्म नहीं होती दूसरी,
यानी अभी भी हमारी इस वक्त फोन सर्विस के औकात नहीं है, लेकिन अगर हम फोन ऑन करेंगे तो कॉल
कॉल्स आ रही
है। आज से 10 साल पहले भी था कि जब हम लैंडलाइन पे होते थे।
दावत इस्लामी की बरकतें हैं, एक दावत इस्लामी ने इल्म सीखने सिखाने का जो जज्बा दिया अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकतें हैं कि मुसलमानों में अवेयरनेस पैदा हुई है और काफी हद तक लोग अपने हवाले से, अपने जाती मामलात के हवाले से शरी मसाइल सीख रहे हैं। दारुल इफ्ता बाकायदा बिल मुशाफा हाजिर भी होते हैं, सीखते हैं फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल्स के जरिए। दारुल इफ्ता से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का मरबूत है,
माशाल्लाह। लेकिन ये तो मदनी बहार हुई दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की, मदनी माहौल की, लेकिन बात अब भी वही है कि जिनको नमाज पढ़ना नहीं आती, नमाज के मसाइल नहीं आते। देखिए नमाज पढ़ना बजाय तो ये होता है कि वालिद साहब पढ़ते थे, हमने उनको देखा, उन्होंने भी हमें बताया कि पहले ये करना है वो करना है, यहाँ तक तो एक बहुत बड़ा तबका कर रहा होता है। एक बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी है कि जो नमाज पढ़ती ही नहीं, लेकिन जो पढ़ती है ना तो उसमें भी खुद अपने पे गौर करने सुनने वाले कई ऐसे होंगे कि जिन्होंने बाकायदा वाजिब का लफ्ज, नमाज में कितनी मरतबा वाजिब, कितने वाजिबात हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने फराइज हैं, नमाज की क्या शराइत हैं, ये सीखी हैं। अगर नहीं सीखी हैं, तादाद कितनी है, कौन कौन सी है, उसका हुक्म क्या क्या है, फिर अभी जो फर्ज वाजिब और सुन्नत का जो एक कायदा मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, उसका जो कानून बयान किया कि इस सूरत में ये हुक्म लगेगा, क्या ये हमें पहले से मालूम थे? और हम जो नमाजें पढ़ते रहे थे क्या उसमें क्या इसकी खिलाफ वर्जियां नहीं होती रही? हमें जब मालूम ही नहीं है कि फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, तो हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि हमने दुरुस्त नमाज पढ़ी या गलत नमाज पढ़ी? सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना, साथ सूरत मिला देना और रुकू कर लेना और सजदा कर लेना यही नमाज नहीं है। नमाज की दीगर भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि बज़ाहिर तो नजर नहीं आते लेकिन वो हुक्म रखते हैं और उनके ऊपर अमल करना जरूरी होता है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज को बाकायदा सीखें, भले हम कितने ही उम्र रसीदा क्यों ना हो चुके हो, हमारी कितनी ही उम्र हो चुकी हो और हम तहज्जुद भी पढ़ते हों, इशराक चाश भी पढ़ते हों, हर साल एतिकाफ भी करते हों और पांचों नमाजें बाजमात भी पढ़ते हों और दीन की बातें भी हमें बहुत सारी आती हों, लेकिन नमाज अगर सीखी नहीं है तो जरूर भी जरूर सीख लीजिए। अपनी तिराअत कुरान पाक जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो किसी सही पढ़ने वाले को, कारी साहिब को सुना दीजिए और उसके बाद फिर वो जो फरमाए उसके ऊपर अमल भी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान नमाज कोर्स ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में کروایا جاتا ہے. نماز سیکھنے کے بہت سارے ذرائع الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتے ہیں. دعوت اسلامی کی سنتوں کے تربیت کے مدنی قافلے جو تین تین دن کے لیے، بارہ دن کے لیے، تیس تیس دن کے لیے رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، ان میں بھی نماز سکھائی جاتی ہے. اور بھی بہت سارے مواقع ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تیس دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس میں بھی الحمدللہ تیس دن جو لوگ آتے ہیں ان کو نماز سکھائی جاتی ہے، درست قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے الحمدللہ. اسی طرح پورا سال ہی دعوت اسلامی کے مختلف مدنی مراکز کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف جگہوں پر فیضان نماز کورس کا بھی الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہر ماہ کی یکم تاریخ، گیارہ تاریخ اور اکیس تاریخ، ان تین تاریخوں میں سات سات دن کے نماز، فیضان نماز کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو آپ کو جب بھی ممکن ہو ان تاریخوں میں آپ آ کر داخلہ لے کر نماز سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پورے کورس کا وقت نہیں دے سکتا، کچھ وقت دے سکتا ہوں، تو آپ ہمارے دارالسنہ میں آئیے، مدنی مرکز کے اندر آئیے، اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو نماز سکھا دی جائے گی. جب قراءت سیکھنے کا موقع ہے اور اتنی قراءت کہ جس سے نماز درست ہو جائے تو یہ کم از کم سیکھ ہی جائے، یعنی آپ پوری حسن قراءت اور پورا قاعدہ پڑھ لیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ پورا ایک وقت لگے گا، لیکن فوراً ہی جو قرآن پڑھانے والے ہیں وہ لوگ بھی اور قرآن سیکھنے والے ان کو بھی چاہیے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ان کو درست پڑھنا سیکھ لیں، ان کے مخارج کو درست کر لیں، کم از کم جو نماز روزانہ کی بنیاد پر ہم نے پڑھنی ہوتی ہے وہ درست ہونا شروع ہو جائے، اور پھر مزید قرآن پاک کو سیکھیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہم آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں گے. جی
جی میرا نام محمد رمضان کاشف نقشبندی اتاری ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے فرض زہر کے فرض پڑھ لیے تھے، اور جو زہر کی پہلی چار سنتیں تھی وہ نہیں پڑھی، جو جب میں نے فرضوں کے بعد وہ چار سنتیں پڑھنا شروع کی، دو سنتوں کی نیت کی، تو دو سنتیں جب میں نے اتحیات پہ پہنچا تو میں کھڑا ہو گیا، تو پھر میں نے جو ہے نا چار سنتوں کی نیت کر لی اور نماز پوری کر لی، تو کیا اس طریقے سے میری وہ جو سنتیں رہ گئی تھی وہ ہو جائیں گی؟ برائے مدینہ وہ مجھے اس کا جواب عطا فرما دی. جزاک اللہ خیرا.
آمین.
انہوں نے جو چار سنتیں ان کی رہ گئی تھیں تو ان چار سنتوں کو دو سنتیں بعد میں انہوں نے ادا کی، بعد میں ادا کرنے کے بعد انہوں نے دو رکعت سنت کا قضا کر لیا اور اس کے بعد یہ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور ادھر انہوں نے چار رکعتیں جو سنت موقع پہلے کی رہ گئی تھیں ان کی نیت کر لی. تو یہ اگر انہوں نے یہ چھ رکعتیں پڑھی ہیں اس طرح کے، دو رکعت پہ پہلے قضا کر کے پھر یہ کھڑے ہو گئے اور اس وقت انہوں نے سابقہ چار سنتوں کی نیت کر لی ہے تو وہ نماز ادا ہو جائے گی.
اچھا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے.
نماز کے بارے میں سنا تھا سر، اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلی رکعت گزر جائے تو اس کے بعد دو تلاوت سورتیں کی جاتی ہیں، تو ایک تو سورت گزر گئی تو اس کے بعد جو رکعت ہماری ضائع ہو گئی ہے، اب تو بعد میں ہم وہ سورت جو گزر گئی ہے اس کے سلسلے میں ہم کیا کیسے نماز پڑھیں گے؟ وہ سورت ہم پڑھیں گے یا اسی ایک سورت سے نماز پوری ہو جائے گی؟
غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امام صاحب نے پڑھی ہے
وہ ایک رکعت ان کی رہ گئی، تو اب یہ جب اپنی پڑھیں گے تو اس وقت میں وہ سورت ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ تو اتنا جو مدنی چینل کے ناظرین اتنا نوٹ فرما لیں کہ جب آپ کسی بھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں، جیسے پہلی میں ہو گئے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا، آپ دوسری میں شامل ہوتے ہیں یا تیسری یا چوتھی میں، تو یہ غور کر لیں کہ آپ کی رکعتیں کتنی چھٹ چکی ہیں. اگر ایک رکعت رہ گئی ہے تو اس ایک رکعت میں اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سی رکعت ہوگی، وہ یقیناً پہلی ہوتی ہے. اگر دو رکعتیں چھٹی ہیں تو وہ کون سی ہوں گی، پہلی اور دوسری ہوں گی. تو جو انداز پہلی رکعت پڑھنے کی ادائیگی کا ہے، جو دوسری رکعت پڑھنے کی طریقہ کار ہے، آپ نے سیم اسی انداز میں ہی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو اسی انداز میں ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں گے، کیونکہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے. اس موقع پر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں دراصل اپنی وہ فوت شدہ چھوٹی ہوئی رہ جانے والی رکعتوں کو ہی مکمل کر رہے ہیں، تو اس میں چونکہ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، اور اس کے بعد اگر ایک رکعت چھوٹی تھی تو آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں سجدہ کرنے کے بعد، اور اگر دو رکعتیں آپ کی چھوٹی ہیں تو پھر ایک رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت بھی ملائیں، और रुकू सुजूद करके तहियात पढ़ के नमाज को मुकम्मल करें। तो इतना ध्यान में रखें जो हमारी रकतें छूट जाती हैं तो वो कौन कौन सी रकतें रह गई हैं, पहली और दूसरी रह गई, तो पहली और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाई जाती है। तो इमाम के सलाम फेरने के बाद जब हम पढ़ेंगे दो रकतें तो उनमें सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाई जाएगी।
अच्छा, जो इमाम साहिब ने सूरत पढ़ी थी तो अब हम उसकी अगली सूरत पढ़ेंगे या हम उससे पीछे की भी पढ़ सकते हैं?
बस अवकात बाज लोगों को ये भी एक सवाल जहन में आता है कि इमाम साहब ने अगर पहली रकात में अलम तरा पढ़ी थी, दूसरी में लाफी कुरैश पढ़ी थी, तो अब हम अपनी नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे, वो पता चल गया था पहली रकात में उन्होंने ये पढ़ी थी लेकिन हम शामिल नहीं हुए थे, लाफ जो दूसरी रकात में पढ़ी उसमें हम शामिल हो गए थे। मुक्तदी जब इमाम के सलाम फेरने के बाद जब अपनी उस फौत शुदा रकत को अदा करेगा तो वो इस बात का पाबंद नहीं है कि वो ली लाफ के बाद वाली कोई सूरत पढ़े। वो चाहे तो अलिफ लाम मीम जो है जिससे पहला पारा शुरू होता है वो वहां से भी पढ़ सकता है, यानी वो इस बात का पाबंद नहीं है कि इमाम से पहले वाली सूरतें ना पढ़े। क्योंकि जब ये इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, इमाम साहब की नमाज हो गई कम्प्लीट, अब जब ये नमाज अपनी पढ़ रहा है तो ये मुनफरिद हो गया, मुनफरिद माने अकेला हो गया, तन्हा हो गया। तो जिस तरह तन्हा नमाज पढ़ने वाले के अहकाम है कि वो कहीं से भी कुरान पाक पढ़ सकता है, तो वो सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत कहीं से भी पढ़ सकता है।
ठीक है जी, एक और कॉल चला दीजिए।
मेरा नाम नवीद है जी। अगर हम वुज़ू में भूल जाए मसा करना तो फिर क्या तरीका करना चाहिए? वुज़ू दोबारा करना पड़ेगा या कोई प्रकार आएगा?
जी, वुजू में भूल गए मसा करना तो अब क्या करें?
वुजू में अगर कोई मसा करना भूल गया तो उसने तीन फराइज अगर अदा किए हैं, एक फर्ज रह गया था चौथाई सर का मसा, तो उसको दोबारा से पूरा वुजू करना लाजिम नहीं है।
ठीक है,
बस उसके ऊपर ये लाजिम है कि चौथाई सर का मसा कर ले, वो पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, तो ये मसा कर लेने से इनका वुजू कम्प्लीट हो जाएगा। एक इसी नौयत का सवाल दारुल इफ्ता में एक अहले इल्म शख्स है, कहने लगा मैं जुमा भी पढ़ाता हूँ, एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने क्या सर का मसा मैं बाद में कर लूंगा, वुजू भी कर लिया, अब सर का मसा बाद में करना याद नहीं रहा,
वो जुमा पढ़ा दिया,
वो जुमा भी पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में उनको याद आया। तो देखें इस तरह जानते बूझते उन्होंने एक आसरा कि मैं बाद में सर पे हाथ फेर लूंगा, रह गए, भूल गए वो। तो बाई चांस आदमी इस तरह कोई चीज छोड़े और जिसकी तब कभी ध्यान ही नहीं आता, आमतौर पर वुजू में सर के मसे के बगैर वुजू कोई करता ही नहीं है ना, वुजू
करते
करते हैं, तो बस वो उन्होंने जानते बूझते छोड़ा, वो छोड़ना ऐसा था कि वो भूल ही गए। तो बाद में फिर हुक्म पूछा, उनको बताया गया कि चूंकि आपने एक फर्ज छोड़ दिया था। फिर बस औकात ये भी हमने पूछा कि बस औकात चेहरा धोते वक्त भी हाथ सर पे फिर जाता है, तो आपने सर पे हाथ फेरा था या नहीं फेरा था? उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं था। तो वाजे था कि उन्होंने सर का चौथाई हिस्से का मसा उनका नहीं हुआ था। तो जो शरी हुक्म था उनको बयान किया कि वो जुमे की नमाज नहीं हुई, जुमे की नमाज थी या कोई और नमाज थी, तो उनको बताया गया कि ये नमाज नहीं हुई, लोगों को बता दें जाके, और जो भी तरीका कार है लोग उसके मुताबिक फराइज याद कर लें दोबारा से। तो ये बड़ी आजमाइश है, इस तरह के मामला में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक आदमी की अगर अपनी नमाज है तो वो अपनी नमाज में अगर कोई ऐसी गलती कोताही हो गई तो वो अपनी नमाज की हद तक थी,
दोबारा पढ़ ले,
दोबारा पढ़ना भी आसान हो जाता है। लेकिन जब लोगों की नमाज इमाम के जिम्मे हो और इमाम से अगर ऐसी कोई भूल चूक हो जाती है तो ये बड़ा एक लंबा एक
ऐलान के बाद
ऐलान ही करना होता है, और इसमें बाज इमाम झिझक रहे होते हैं कि ऐलान करूँ ना करूँ। हुक्म शरा तो यही कि लोगों को आगाह करना पड़ेगा।
ठीक, अच्छा हुजूर, ये जो आपने फरमाया ना कि जब याद आए तो अब मसा कर ले, लेकिन जब याद आया और तीन उसने मुंह भी चेहरा भी धो लिया था, बाजू भी धो लिए थे, पांव भी धो लिए थे, मसा रह गया तो भूल गया और याद आया मैंने मसा नहीं किया था, लेकिन इस याद आने और पिछले तीन आजा के धोने के दरमियान अगर उसकी कोई ऐसा अमल पाया गया जिससे वजू टूट जाता है तो अब भी क्या सिर्फ मसा करने से?
तो फिर वो तीन जो आजा का के जरिए वजू के फराइज अदा हुए थे तो वो सब जीरो
भी हो गए,
तो अब वो दोबारा से ही वजू करना होगा।
ठीक है, दोबारा वजू करना होगा जी। एक मैसेज सिलसिले में शामिल करते हैं, सवाल ये है कि अगर इमाम साहब जो है वो भूल जाए सजदा करना और नमाज मुकम्मल कर ले, मुक्तदियों को भी पता ना चले, बाद में पता चले कि सजदा पूरा ही रह गया था, अब क्या हुक्म है?
सजदा जो नमाज के फराइज में से हर रकात में दो सजदे करना फर्ज है, अगर एक सजदा भी रह गया तो फर्ज अदा नहीं हुआ, और फर्ज अदा ना होने से नमाज भी नहीं हुई।
ठीक,
तो اب اگر امام صاحب کو یاد آ جاتا ہے، اب اس میں بھی وہ دوسرے مسائل آ جائیں گے کہ امام صاحب غلطی پر ہیں، فکر میں سوچ میں کہ سجدہ رہ گیا، ہو سکتا ہے مقتدی کہ آپ نے سارے ہی سجدے کیے ہیں، ہر رکعت میں دو دو سجدے کیے ہیں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، تو کبھی اس طرح کے مسائل بھی، یہ بہار شریعت میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے. بہرحال اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ امام صاحب نے ایک سجدہ ادا نہیں کیا تھا اور ان کو یاد آ جاتا ہے نماز مکمل کرنے کے بعد، تو اب اس نماز کو پھر دوبارہ سے ہی پڑھا جائے گا.
ٹھیک ہے. تو ایک اور میسج ہے کہ اسلامی بہنوں کا پارلر کا کام، بیوٹی پارلر جو ہوتے ہیں، ان کا کام کرنا کیسا؟
دیکھیں، بیوٹی پارلر کے اندر ہونے والے جو کام ہیں، جائز قسم کے بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ناجائز کاموں میں سے جیسے مثال کے طور پہ آئی بروز بنانا، اس کی کٹنگ کرنا، یہ ناجائز ہے. احادیث کریمہ میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. ستر عورت کے جو معاملات ہیں، بے ستری ہوتی ہے تو ان کو دیکھنا چھونا یہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح کے ناجائز امور سے بچتے ہوئے جو جائز طریقہ کار ہے بیوٹی کا، بیوٹی پارلر کے حوالے سے، تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے.
میں راول پنڈی تحصیل طلب سے سیاسی قرحمان بول رہا ہوں. نائب مفتی صاحب مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو خاموش نمازیں سری نمازیں ہیں، جس طرح زہر کی، عصر کی، ان میں اگر امام غلطی سے ان کی قرآن شروع کر دے اور پھر اس کو یاد ہے کہ میں نے خاموش پڑھنی تھی تو وہ خاموش ہو جائے، تو اب کیا اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا یا کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
آمین. جی،
یہ خاموش نمازیں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، بس ان کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عصر اور ظہر میں کچھ بھی نہیں پڑتا، خاموش رہنا چاہیے، تو نام بھی انہوں نے خاموش رکھ دیا. حالانکہ وہ خاموش نہیں ہے، سری اور جہری. سری معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ سے پڑھنا،
پڑھنا ہے لیکن
آہستہ، اور جہری کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے پڑھنا. تو کوئی سی بھی نماز ہو، نماز چپ والی نماز نہیں ہوتی.
صحیح.
اگر کوئی بالکل منہ بند کر کے قیام میں کھڑا رہا پھر رکو کر لیتا ہے، تو اگر اس نے سورہ فاتحہ اور قرات نہیں کی ہے تو اس کا فرائض ادا نہیں ہوں گے، واجبات ادا نہیں ہوں گے، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی. تو بہرحال اگر امام صاحب نے ظہر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا شروع کر دی، ایک آیت انہوں نے جہر سے پڑھ لی، تو ان پر حکم یہی ہے کہ یاد آتے ہی فوراً آہستہ آواز میں قرات کو جاری رکھیں گے، اور جو پڑھنے میں جہراً بلند آواز سے پڑھنے میں جتنا حصہ پڑھنے میں آ گیا تو اس کے اعادے کی حاجت نہیں ہے. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ بلند آواز سے کہا پھر یاد آ گیا، تو دوبارہ سے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، آگے وہ مالک یوم الدین سے آہستہ ہی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں. تو چونکہ ایک آیت کی مقدار اگر جہر سری نمازوں میں کر لیا جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو، بھولے سے ہونے کی صورت میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو اب امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا تھا، کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے.
میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوسرے تشہد میں بیٹھنا بھول جائے اور وہ کھڑا ہو جائے تو وہ اب کیا کرے؟ برائے مہربانی فرما کر جواب عنایت فرما دیں.
قاعدہ اخیرہ ہی بھول کر آگے تیسری یا پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا.
قاعدہ اخیرہ جو چار یا تین رکعت میں جو آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں یہ فرض ہے.
ٹھیک ہے.
اور جو دوسری رکعت میں بیٹھنے والا قاعدہ ہے وہ واجب ہے. اگر قاعدہ اولا چھوٹ جاتا ہے اور تیسری رکعت کے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو واپسی نہیں آئے گا.
ٹھیک ہے.
یہاں ان کا جو سوال ہے وہ قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے ہے کہ قاعدہ اخیرہ اگر کوئی کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا، چار رکعت والی میں سے پانچویں رکعت کے لیے جب کھڑا ہو گیا تو اس کو حکم یہی ہے کہ وہ جب تک اگلی جو رکعت پانچویں چل رہی ہے، اس پانچویں رکعت کا جب تک انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یعنی قیام میں کھڑے ہو گئے، قرات بھی شروع کر دی، رکوع بھی کر لیا، ابھی سجدے میں گئے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے،
یاد آ گیا، تو فوراً ان کا واجب ہے کہ التحیات میں بیٹھ جائیں، التحیات مکمل پڑھیں، ایک طرف سلام پھیریں اور دو سجدے سہو کے ادا کریں، پھر التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے واپسی نہیں کی اور وہ پانچویں رکعت کے سجدے میں چلے گئے تو پانچویں رکعت ان پہ پھر لازم ہوگا کہ ایک رکعت اور ملائیں، تو چھٹی رکعت بھی مکمل کریں. اور چونکہ قاعدہ اخیرہ کرنا فرض تھا اور قاعدہ اخیرہ کسی نے نہیں کیا ہوتا تو اس کی جو بھی وہ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، سنت پڑھنا چاہ رہے تھے چار رکعت، یا فرائض ادا کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ نماز نہیں ہوئی، کیونکہ فرض رہ گیا قاعدہ اخیرہ، اور قاعدہ اخیرہ فرض رہنے کی بنا پر نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی، ناقص رہ گئی، تو یہ ایسی ادائیگی شرن دیوت اس نماز کو دوبارہ سے ہی پڑھنا پڑے گا اسیرینو. اگر یہ نماز کو نہیں پڑھیں گے وقت گزر گیا تو اس صورت میں نماز قضا ہو گئی. اگر فرائض سے تو فرض قضا بھی ہو گئے, ادا بھی نہیں ہوئے تو قضا بھی ہو گئے. تو اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھنا ضروری ہے.
جی ایک اور کال چلائیے.
محمد عبداللہ اختاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. نماز پڑھی, نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت کو ملانی تھی لیکن تو غلطی سے جو ہے وہ رکوع میں چلے گئے. فوراً یاد آ گیا رکوع میں جاتے فوراً کھڑے ہو گئے اور دوبارہ سورت ملا کے نماز مکمل کر لی. تو وہ سجدہ سوچ کرنا تھا یا نماز مکمل ہو گئی؟
جی
اب دیکھیں ایک قیام کے اندر سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ کے بعد قراءت کی جاتی ہے فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور سنتوں کی چاروں رکعتوں میں, وتر کی تینوں رکعتوں میں. فرض کی پہلی اور دو میں قراءت واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا. تو اگر کسی نے سورت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلے گئے پھر یہ انہوں نے صحیح کیا کہ یہاں واپسی آنے کا حکم ہے.
ٹھیک,
قراءت کرنا جو واجب ہے اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے, سجدے میں جانے سے پہلے پہلے حکم یہی ہے کہ واپسی قیام میں آ جائیں اور جو سورت پڑھنی تھی وہ سورت پڑھیں, جو رکوع کیا تھا وہ دوبارہ سے کیا جائے گا اور پھر نماز کو مکمل کریں گے. لیکن سجدہ سہو اس صورت میں لازم تھا اور ان کے سوال سے ظاہر یہ ہے کہ شاید جس نماز کا یہ کہہ رہے ہیں اس نماز میں سجدہ سہو نہیں کیا گیا ہوگا.
جی جی,
تو اگر سجدہ سہو واجب ہو اور سجدہ سہو کسی نے نہیں کیا تو اس نماز کو پھر دوبارہ سے اس کا اعادہ واجب ہوگا.
ٹھیک ہے. یہ جو واپس آنے کا ارشاد تمہارے, مثلا سورت ملانا بھول گیا, رکوع میں تھا یاد آیا تو اب رکوع چھوڑ کر واپس آ جائے.
جی جی.
اچھا رکوع میں تھا, رکوع بھی مکمل ہو گیا, کھڑا ہو گیا, کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے لگا تھا یاد آ گیا,
پھر واپس
سجدے میں گیا نہیں ہے, پھر بھی کھڑا ہو جائے, سورت ملا کر دوبارہ رکوع کرے,
رکوع جو کیا تھا وہ ڈسمس ہو گیا,
دوبارہ کرے
وہ دوبارہ سے
اور پھر سجدے میں جائے. اور اگر وہ سجدے میں پہنچ گیا تو اب واپس نہیں آئے,
اب واپسی نہیں آنا. اب وہ واجب جو چھوٹا تھا اس واجب کی تلافی کا ایک وقت تھا.
ٹھیک ہے,
کہ جو واجب رہ گیا ہے بھولے سے اس واجب کی ادائیگی اس موقع سے پہلے پہلے تک. سورہ فاتحہ اگر رہ گئی یا کوئی سورت ملانا واجب تھی تو سورت ملانا رہ گئی تو اس کی ادائیگی کا ایک وقت شریعت نے رکھا ہے کہ اس وقت تک اس واجب کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. اور اگر سجدے میں چلے گئے اس کے بعد یاد آیا کہ سورت ملانی تھی تو اب حکم یہی ہے کہ نماز کو یہ کمپلیٹ کریں, آخر میں سجدہ سہو کر لیں, کیونکہ اب سجدے میں جانے کے بعد قیام کی طرف آنے کا حکم نہیں ہے.
اچھا آپ نے شروع میں ایک مسئلے میں فرمایا تھا کہ دعائے قنوت بھول گیا اس میں واپس نہیں آئے گا,
دعائے قنوت جو وتر میں واجب ہے اس کے لیے واپسی نہیں آئے گا. یہ دونوں چیزوں کا فرق واضح رکھیں. دوبارہ سے سن لیں کہ اگر وتر کے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اگر وہ نہیں پڑھی اور سجدے رکوع میں چلے گئے تو اب رکوع سے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپسی نہیں آئیں گے.
ٹھیک ہے,
آپ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اور اگر جن مقامات پہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے اور سورت ملائے بغیر ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہی آمین کہتے ہی کوئی رکوع میں چلا گیا تو جب تک اس نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو, رکوع میں یاد آ جائے یا رکوع کے بعد کوما کیا جاتا ہے اس کومے میں یاد آ جائے تو حکم یہی ہے کہ دوبارہ اپنے آپ کو قیام کی حالت میں لے آئیں اور جو سورت پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں, جو رکوع کیا تھا وہ دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرنا لازم ہے. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الادا ہی رہے گی, دوبارہ پڑھنا ہوگا.
سنت کی تمام رکعتوں میں, وتر کی تمام رکعتوں میں سورت لانا واجب ہے فرض کی پہلی دو رکعتوں میں. اگر فرض کی آخری دو رکعتوں میں کوئی سورت پڑھ لیتا ہے یا مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں سورت ملا لیتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ تو اس میں کیا ہوگا, حکم لگے گا نماز میں؟
بہت سارے لوگ اس ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں رکوع کرنا تھا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورت نکل گئی, اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, بعض سجدہ سہو کر رہے ہوتے ہیں, بعض نماز کوئی نئے سرے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہر ایک اپنے اپنے طور پہ کرتا ہے. تو سن لیجئے کہ اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے
اور بہتر ہے. اگر
بہتر ہے کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے, اس لیے بہتر ہے, لیکن سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا, نماز پہ کوئی ایسی کراہت کا حکم لاگو نہیں ہوتا. اس حوالے سے کافی لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یہ سورت ملانا نہیں تھی ملا لی, تو ملانا نہیں تھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ نہیں ملانی چاہیے, بلکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی مستحب ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں. اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی
اچھا
اور تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وہ کھڑے ہو کر یا تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو بھی جائز ہے, افضل سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے.
دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا اسی مسئلے کے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا کہ رکوع میں یاد آیا تب بھی لوٹ آئے, رکوع کے بعد یاد آیا سجدے سے پہلے تب بھی لوٹ آئے, سورت ملانا, تو یہ امام بھی ایسا کرے گا یا امام صاحب کنٹینیو؟
امام اور منفرد اکیلے پڑھنے والے کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے. امام کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ بالفرض دوسری رکعت کے اندر وہ چلے گئے رکوع میں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہی رکوع میں چلے گئے تو یہ واپسی آئیں گے.
ٹھیک ٹھیک,
واپسی آئیں اور جو سورت پڑھنی اس کو کنٹینیو کریں, پڑھیں اور رکوع دوبارہ سے کریں, سجدہ سہو بھی ان کو دوبارہ سے کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے, اور یہ مسائل بھی بیان کرنے چاہیے اگر ایسا ہو جائے. امام کو چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اور سجدہ سہو کریں یا کوئی ایسا عمل کریں جیسے کہ سورت ملانے والا ہے تو آخر میں مقتدیوں کو مسئلہ بھی بیان فرما دیں, اس سے انشاءاللہ ان کو خوشی بھی ہوگی اور ایک مسئلے کے حوالے سے ان کی وضاحت بھی ہو جائے گی, علم دین میں اضافہ بھی ہوگا. اور ان کو بھی بتائیں کہ یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہوتی ہو یا ہو سکتی ہے تو صورت میں آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے, تو یہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مقتدی ہر نماز میں امام کے پیچھے خاموش رہے گا یا کہیں اس کو کچھ کرنا ہے, بولنا ہے, پڑھنا ہے؟
مقتدی کا معنی ہے پیروی کرنے والا,
پیروی کرنے والا.
حدیث مبارکہ میں یہ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں, من کان له امام فقراءت الامام له قراءت, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت اسی کی قراءت ہے. تو مقتدیوں کو حکم یہی ہے کہ جب امام صاحب قراءت کر رہے ہوں, چاہے وہ ظہر کی نماز ہو یا عصر کی یا عشاء یا کوئی سی بھی نماز ظہراً یا سرراً, تو تمام نمازوں میں مقتدی صاحب خاموش رہیں گے قیام کی حالت میں. رکوع یعنی جہاں جس موقع پہ قراءت کی جاتی ہے اس موقع پہ یہ خاموش رہیں گے. امام صاحب کی قراءت ظہری نمازوں میں سنائی دے رہی ہو یا بہت دور ہونے کی بنا پہ آواز نہیں آ رہی ہو, تمام صورتوں میں خاموش رہنا ہے قراءت کے موقع پر. ہاں, جتنی گنجائش ہے جیسے ثنا پڑھنی ہوتی ہے وہ آپ پڑھیں گے, آمین کہنا ہے وہ کہیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو رکوع سجود کی تسبیحات ہیں وہ سب پڑھی جائیں گی اور التحیات بھی پڑھی جائے گی, درود شریف بھی پڑھا جائے گا. صرف مقتدی کو جس چیز کے پڑھنے کی ممانعت ہے وہ ہے امام کے پیچھے جب قراءت ہو رہی ہو تو اس موقع پر خاموش رہے. اور ظہر و عصر میں بھی امام صاحب جیسے کہ جواب کے شروع میں کسی جواب میں بتایا کہ خاموش نہیں رہتا, امام بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. تو اب بھلے ہمیں آواز نہیں آ رہی ہو تب بھی مقتدیوں کے لیے حکم یہی ہے کہ امام کی قراءت ان کی قراءت ہے, یہ خاموش رہیں گے.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلا دیجیے.
مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ جب ہم نماز کے آخری میں بیٹھتے ہیں تو تحیات اور درود شریف کے بعد اگر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اگر یہ دعا پڑھ لیں دعائے قنوت کی جگہ پہ تو کیا یہ صحیح ہے؟
دعائے قنوت کا جو مقام ہے تیسری رکعت میں جو ہم سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر قنوت کہتے ہیں, اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے, تکبیر قنوت واجب ہے. اب اس کے بعد کوئی نہ کوئی دعا کرنا واجب ہے.
ٹھیک,
اب معروف دعا تو وہی اللہم انا نستعینک و نستغفرک, اس کے علاوہ اور بھی احادیث کریمہ میں دعائیں اس موقع پہ بیان فرمائی گئی ہیں, تو ان کا پڑھنا ان میں سے کسی بھی ایک کا پڑھ لینا واجب کی ادائیگی کے لیے کافی ہے.
ٹھیک ہے,
اسی طرح دعائیں معصورہ جو احادیث کریمہ میں کسی بھی موقع پر کوئی دعائیں آئی ہیں, قرآن پاک کی کوئی بھی دعا ایسی ہے تو ان کو بھی اس مقام پر پڑھا جا سکتا ہے دعائے قنوت کے نیت سے. تو اگر کوئی ربی جلنی پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے, ربنا آتینا یہ بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح یہ جو دعا فرما رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن ان کے جو تلفظ تھے اس کے اندر وا کو یہ جیم کی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو ظلم تو نفسی ظلمن, تو یہ بعض زبان پہ وہ زا یا وا وہ جیم کے تلفظ میں چینج ہو کر بولا جاتا ہے. جیسے ایک بڑی تعداد ہے جو دارالافتاہ اہل سنت فون کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں, یعنی نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں, زکات کہتے ہیں زکات کو, تو یہ اپنی لینگویج کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب ہم پڑھیں گے دعائیں, جب ہم پڑھیں گے قرآن پاک تو ان یا تسبیحات تو اس کے اندر ہم پھر اپنا وہ ہندی تلفظ وہاں پہ شروع نہیں کریں گے, ہم اس کو جو عربی قواعد کے مطابق تلفظ بنتا ہے اسی کے مطابق ادا کریں گے. تو اللہم انی ظلمت وا کا تلفظ سیکھیں, اور انشاءاللہ مدنی قاعدہ اگر پڑھیں گے, اگر نہیں پڑھا اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں اگر یہ کچھ نہ کچھ وقت دیں انشاءاللہ ان کی یہ جو کمی ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے
انشاءاللہ. اچھا قاعدہ پڑھنا ہے, نماز کورس کرنا ہے, قاعدے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنا ہے, بہت ساری چیزیں عرض کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک کے لیے یہ کرنا بھی پوسیبل نہیں ہوتا. ہم ترغیب تو دلاتے ہیں, عرض بھی کرتے ہیں اور ثواب ملتا ہے اس طرح کے کام کرنے سے, لیکن اور بھی ذرائع الحمدللہ ہم اختیار کر سکتے ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن, یعنی ہم گھر بیٹھے ڈیوائسز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, ہم گھر بیٹھے بھی آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے بھی قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. اسے ایک اور بھی ذریعہ ہے, مدنی قاعدہ اپلیکیشن, موبائل اپلیکیشن, بہت ہی پیاری اپلیکیشن ہے اور آواز کے ساتھ ہے. آپ حروف ہیں, کسی بھی حرف کو الفابیٹ کو کلک کریں گے, اس کی جو آواز ہے اوریجنل کمپیوٹر رائز نہیں بلکہ ہمارے یہاں فرض علوم کورس ہوا تھا 63 دن کا, اس میں الحمدللہ مدنی قاعدہ مکمل پڑھایا گیا تھا. اس جو پڑھانے کی جو آواز ہے, جو قاری صاحب وہاں پڑھا رہے تھے, الف تو الف دباتے تو الف کی جو آواز ہے پروننسیشن ہے وہ آتی ہے, جیم دباتے تو جیم کیسے ادا کرنا ہے, اور اس کے جتنے بھی اسباق ہیں, تختیاں کہا جاتا ہے یا لیسنز کہہ سکتے ہیں, وہ سارے کے سارے آواز کے ساتھ اس اپلیکیشن میں موجود ہیں. مدنی قاعدہ, آپ مدنی قاعدہ لکھیں گے تو اور بھی بہت ساری اپلیکیشن آئیں گی. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی, اس کے تحت جو اپلیکیشن ہوئی, جس اپلیکیشن کے تحت لکھا ہوا ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھیے, اپنے بچوں کو دیجئے. بچوں کو موبائل سے کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے, ہم پکڑا بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ گیمز کھیل رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. تو اگر ہم یہ والی اپلیکیشن ڈال کے دے دیں گے بچوں کو اور جس میں قاعدہ ہے, تو اب ان کو بھی اس سے میں نے دیکھا ہے کہ دلچسپی ہوتی ہے اور سیکھنے کا ان کو ایک موقع ملتا ہے. دنیا بھر میں مختلف اپلیکیشن سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بچوں کی موجود ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اس کو پک کرتے ہیں. تو اگر ہم قرآن اپلیکیشن یعنی مدنی قاعدہ اپلیکیشن بچوں کو ڈال دیں گے, خود بھی اس کو استعمال کریں گے, تو اس طریقے سے بھی ہم انشاءاللہ تلفظ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. عرض یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں جا کر جو بھی ہم ذرائع اختیار کر سکتے ہیں, دعوت اسلام نے بہت سارے الحمدللہ ذرائع پیش کیے ہیں, ان کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ہم قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی درست ہوں گی اور قرآن پڑھنے کا جو ثواب بیان فرمایا گیا انشاءاللہ وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا. ایک اور کال کرائیے.
مفتی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں, میں بعد میں دوسری یا تیسری رکعت میں نماز کے ساتھ ملتا ہوں. اب امام صاحب کی کوئی غلطی ہوئی تھی, انہوں نے سجدہ سہو کیا, اب باقی نماز جو میں بعد میں پڑھ رہا ہوں اس میں میری کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے کیا دوبارہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جزاک اللہ خیرا.
آمین. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے.
دیکھیں, اس میں امام صاحب کے ساتھ جب تک یہ اٹیچ تھے مقتدی کی حیثیت سے, تو امام صاحب پہ سجدہ سہو لازم ہوا تھا, تو انہوں نے بھی کیا, ان کو کرنا لازم تھا. جب یہ اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ فوت شدہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو جیسے پہلے جواب میں کہا تھا کہ اب ان کی حیثیت ہو جاتی ہے منفرد, تنہا اکیلے پڑھنے والی کی. اب اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے, کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے بھولے سے, سجدہ سہو لازم ہونے کے اور کوئی اسباب پائے جاتے ہیں, تو ان کو اپنی نماز میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اگر انہوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ امام صاحب کے ساتھ وہ سجدہ سہو میں نے کر لیا ہے, اب مجھے حاجت نہیں ہے, تو اس حاجت کہہ کر, حاجت نہ سمجھ کے اگر انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا, تو ان کی نماز واجب الادہ ہو گئی, اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. اور اگر انہوں نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو ان کی نماز ہو گئی.
ٹھیک. اچھا, یہ نماز واجب الادہ دوبارہ پڑھنا, جہاں بھی لفظ بول رہے ہیں, نیت کیا کرے گا؟ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں یا یہ کہے گا کہ جو نماز مجھ پر دوبارہ پڑھنا ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں؟ کیا نیت کیسی ہوگی؟
مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے فرض, اس میں کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی کہ جس کی بنا پر اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب قرار دیا گیا, تو اب یہی نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں ظہر کے 4 رکعت فرض واجب الادا, تو اس طرح نیت کر لینے سے بھی کفایت ہو جاتی ہے. تو اب اگر وقت گزر بھی گیا, یعنی وقت گزرنے کے بعد بھی, چونکہ واجب الادا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض ادا ہو گئے, فرض ادا ہو گئے, وقت گزر بھی جائے تو وہ نماز اب قضا نہیں کہلائے گی, تو ان کو قضا کی کہنے کی حاجت نہیں ہے. بس اتنا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو فلاں نماز میں نے پڑھی تھی اس میں جو کوئی واجب چھوٹ گیا تھا، سجدہ سہو نہیں کیا تھا، اس کا اعادہ مجھ پہ واجب ہے، تو یہ بس ذہن میں حاضر ہو کہ فلاں نماز جو مجھ پر واجب الاعادہ ہے اس کو میں ادا کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا حضور ایک سوال ہے دعائے قنوت کے حوالے سے، دعائے قنوت بھول جائے تو دوسری دعا پڑھنا، وہ تو ہم سن لیا. سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت بھول جائے تو اس کی جگہ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سورت پڑھی ہے، اب اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی تھی، اب سورت ایک اور ملا دی.
دعائے قنوت کا جو موقع ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی دعا کرنی ہے.
ٹھیک ہے،
اب وہ دعا کوئی سورت پڑھ کے ہم کہیں انا آتے نہ پڑھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
تو اس موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ہی پڑھی جائے گی، قرآن نہیں پڑھا جائے گا.
کوئی نہ کوئی دعا، یعنی اللہ میرے رزق میں برکت دے، اور عربی میں اس کو دہرا دے،
عربی زبان میں ہی کوئی دعا کی جائے گی. اور دعا بھی ایسی ہونی چاہیے جو دعائیں ہم بندوں سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے.
اچھا.
مثال کے طور پہ جس طرح امی جان سے کہا جا سکتا ہے مجھے کھانا دو،
یہ بھی ایک سوال ہے.
سوال ہے نا، تو یہ سوال ہم امی سے کر سکتے ہیں کہ مجھے کھانا دو، تو نماز میں ایسا سوال نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
کہ اللہم اطعنا یا اطعنی، اللہ مجھے کھانا دے، ایسا سوال نماز میں نہیں ہوگا. جس یعنی ایسی دعا نماز میں نہیں مانگی جا سکتی جیسی دعاؤں میں پر مشتمل کوئی مطالبہ ہم کسی انسان سے کر سکتے ہوں.
صرف سیف یہی ہے کہ جو
دعائیں معصورہ حدیث کریمہ میں وارد ہیں ان دعائیں معصورہ کو ہی پڑھا جائے، اور بہتر یہی ہے کہ جو دعائیں قنوت معروف ہے مسنون اس کا پڑھنا ہے اس کو پڑھا جائے. ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو دعائے قنوت یاد نہیں کر رہی.
میرے پاس سوالات کی لائن لگی ہے دعائے قنوت پر، تو دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں؟ دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں؟
بھول جائیں تو کیا مرتے دم تک یہی کنڈیشن رکھنی ہے کہ
بہت سارے لوگ ہیں
اس کو کیوں نہیں یاد کر رہے ہیں؟ اس کی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں 6-7 لائن ہیں.
ٹھیک ہے،
اگر روزانہ بھی ایک لائن پہ پریکٹس کرتے رہے، یاد کرتے رہے کرتے رہے تو 7 دنوں میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم بڑے سے بڑے لیسن
یاد
کر لیتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی پورے پورے جو لیکچر دینے ہوتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں. یاد نہیں ہو رہی تو دعائے قنوت یاد.
ابھی دو سال تو کم ہو جائے گا، 3 سال 3.5 سال 4 سال 5 سال کے جو بچے ہیں ان کو بہت ساری پوئم نظمیں یاد ہوتی ہیں اور اسکول میں سکھائی جا رہی ہے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی لے کے ساتھ ترنم کے ساتھ رفتار کے ساتھ سب کے گھروں میں بچے ہیں، کسی بھی طرح کا اسکول ہے تو وہ اس کے مطابق سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ان کو بھی نہیں سکھاتے. لگتا تو یہ ہے کہ اتنی مشکل. اچھا انگلش میں وہ آپ کو سنا رہا ہوگا، حالانکہ اس کو معنی مطلب میننگز کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن اس کا رٹوایا ہوا ہے تو اس نے اس کو یاد کر لیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر کوئی چیز یاد کروائی جائے تو بڑی ایزیلی یاد کی جا سکتی ہے. اس کا خالی ذہن ہے، اس کو نہیں پتا کہ عربی کیا ہے، انگلش کیا ہے، اردو کیا ہے. ہم اپنے خود بھی کوشش کریں، کوشش کیا بلکہ ہمیں کرنا ہے، سیکھنا ہے، لیکن جو ہمارے مدنی منع ہیں، بچے ہیں، ان کو سکھائیں اور ان کو رٹوائیں. جہاں ان کو 10-10 نظمیں یاد ہیں اور ان کو کاؤنٹنگ یاد ہے اور بہت کچھ یاد ہے، اس کو دعائے قنوت بھی یاد کروائیں، اس کو صورتیں بھی یاد کروانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عزوجل 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے اگر یاد کریں گے تو ساری عمر یہ یاد ان کو یاد رہیں گی، اور پھر یہ نہیں آئے گا کہ دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں، انشاءاللہ ہمیں سیکھنا آ جائے گا. تو یہ کوشش بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
حضور اگر کوئی رات میں پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھے وہ بھی فرض نماز بھولے سے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پھر اور رکعت میں کون سی سورت ملا ہے وہیں پڑھے یا اس سے پیچھے والی اب پڑھ سکتا ہے؟ اس میں نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یعنی کسی نے پہلی رکعت میں قرآن پاک کی آخری سورت پڑھ لی سورہ ناس، اب دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے تو کیا کرے؟
ٹھیک ہے،
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ الف لام میم کی طرف چلے جائے، ایسا بھی نہیں ہے کہ سورہ فلک پڑھے. اس کے لیے اب حکم یہی ہے کہ سورہ ناس کا دوسری رکعت میں بھی تکرار کرے،
دوبارہ وہی پڑھے.
اگر سنتیں ہیں تو تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی
یہی پڑھتا ہے.
اگر بیتر ہے وہ پہلی میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری میں بھی سورہ ناس پڑھے، تیسری میں بھی سورہ ناس پڑھے. اب یہ جو ایک سورت کا تکرار کر رہا ہے تو اس کو یہی حکم ہے.
ٹھیک ہے،
اب یہ آگے کسی اور سورت کو پڑھے گا، یعنی سورہ فلک پڑھے گا یا سورہ اخلاص پڑھے گا، تو اس کا خلاف ترتیب قرآن پڑھنا لازم آئے گا. تو اس کا یہ عمل مکروہ ہے، تحریمی ہے، گناہ کا عمل ہے جان بوجھ کے اگر کریں گے. البتہ جو تراویح ہے، تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر اس چیز کی ایک گنجائش ہے کہ جب ختم قرآن کا موقع ہو اور عام طور پہ پہلی رکعت کے اندر وہ سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تو اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس اس انداز میں ختم قرآن ہوا کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی گئی ہے، تو اب دوسری رکعت کے اندر الف لام میم کی ابتدائی پانچ آیات کو وہ پڑھے، تو یہ ختم قرآن کے حوالے سے تو یہ طریقہ کار معروف ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ ناس تو دوسری رکعت میں سورہ، یعنی اگر ختم قرآن پہلی رکعت میں اگر ہو جاتا ہے تو اب دوسری رکعت وہ الف لام سے شروع کرے گا، ٹھیک. تو یہ تراویح کے اندر حکم یہی ہے، لیکن تراویح کے علاوہ جو عام نمازیں ہیں چاہے وہ فرائض ہوں یا سنتیں یا وتر، تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اگر سورہ ناس پڑھ لی ہے مکمل، تو اب یہ دوسری یا تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ ناس ہی کا تکرار کریں گے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلا دی تھی.
دارالاحسان احمد، میرا سوال ہے کہ سفر میں قصر نماز پڑھی جاتی ہے اور حول کے چار رکعت کی نیت کی اور عادتاً چار رکعت کی نیت کر بیٹھے، تو اب کیا کرے؟ دو رکعت کے بعد یاد آیا کہ دو پڑھ دو، ایسے میں کیا کیا جائے؟
جی، ابھی نماز مکمل ہونے سے پہلے یاد آ گیا.
اب دو رکعت پر بیٹھے اور یاد آ گیا کہ میں تو مسافر ہوں، تو ان کو حکم یہی ہے کہ دو رکعت پر ہی تحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں.
ٹھیک ہے.
اب جو نیت چار کی تھی تو وہ لغو تھی، ان کو پڑھنا ہی دو تھی، تو چار کی نیت کرنا ان کے لیے لغو اور بیکار تھی، ان کو دو ہی کی نیت کرنی چاہیے تھی، دو ہی پڑھنی چاہیے تھی. اگر تحیات یعنی دوسری رکعت پہ انہوں نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی، کوئی حرج ان کی نماز میں لازم نہیں آیا. لیکن اگر انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے نیت چونکہ چار کی ہے
پوری کروں
تو میں تو چار ہی پڑھنی پڑے گی، اگر انہوں نے چار پڑھی تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ قعدہ اولی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ دو صورتیں بنیں گی. اگر قعدہ اولی یعنی دوسری رکعت پہ بیٹھے، التحیات پڑھی تو ان کے فرض ادا ہو گئے، اور اگر انہوں نے دوسری رکعت پہ نہیں بیٹھے تھے، تیسری کے لیے ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے تھے اور قعدہ اولی یعنی رہ گیا تھا، تو مسافر کے لیے جو دو رکعت پہ بیٹھنا یہ فرض ہوتا ہے، کیونکہ اس کو قصر نماز کا حکم ہے چار رکعت والی فرض نمازوں میں، تو اس کو دوسری رکعت پہ بیٹھنا فرض ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں بیٹھتا اور تیسری چوتھی پڑھنے کے بعد بیٹھتا ہے تو اس کا وہ فرض رہ گیا،
ٹھیک،
تو وہ نماز تو گویا ہوئی نہیں.
صحیح.
اور اگر جن صورتوں میں، اگر پہلی صورت جس کے اندر قعدہ اولی کر لیا تھا اور پھر تیسری اور چوتھی اپنے گمان کے مطابق پڑھ لی ہے تو فرض ادا ہو گئے، لیکن چونکہ مسافر کو قصر کرنا واجب ہے تو یہ واجب ان کا چھوٹا ہے اس نماز میں چار رکعت پڑھنے کی صورت میں، تو اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا دو رکعتوں کی صورت، یعنی یہ ظہر کی نماز جو انہوں نے چار پڑھ لی تھی مسافر ہونے کی حالت میں فرض نماز، تو یہ دو رکعتوں کے ذریعے دوبارہ سے اس کا اعادہ کریں، یہ ان کے لیے شرعی حکم ہوگا.
ٹھیک ہے. ایک میسج شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دکھاوا ہو رہا ہے، اس وقت کیا خیال کرنا چاہیے؟ ہمیں نیت کیسے اپنی اصلاح کریں اس کی؟
اب اس خیال کے پیش نظر انہوں نے کرنا کیا ہے، درود شریف سے رک جائیں گے تو درود شریف سے محرومی کی صورت بنے گی، تو اپنے دل کو اس طرف لے کر آئیں کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھتا تو میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں، حکم قرآنی پر عمل کر رہا ہوں. یہ نیت کر لیں کہ اگر کوئی پوچھے گا کیا کر رہے ہو تو میں اس کو ترغیب دلانے کی نیت سے اس کو بھی ذہن بناؤں گا کہ آپ بھی درود شریف پڑھیں، فارغ وقت درود شریف پڑھنا بہتر ہے، انعام اعمال میں اجر و ثواب درج ہوگا اور برکتیں رحمتیں حاصل ہوں گی، تو یہ ان کا ذہن بنائیں. تو بجائے اس کے کہ ریاکاری کے خوف کی وجہ سے عمل سے رک جائے جائے، تو عمل سے رک کر ریاکاری سے بچنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یوں سمجھے کہ مجھے تیرنا آ جائے وہ پانی میں نہیں جانا، تو تیرنا پانی میں جائے بغیر ہوگا ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
اور تیراکی سیکھنے کا عمل جب ہی آئے گا جب آپ پانی میں جائیں گے، خشکی پہ ساحل پہ کھڑے کھڑے کوئی تیراک نہیں بن سکتا. اسی طرح سے ریاکاری سے بچنا ہے تو ریاکاری سے بچنے کا عمل عمل چھوڑنے سے نہیں ہوگا، عمل کرتے رہیں اور اپنی نیت کو خالص رکھیں اور اس کے اندر ریاکاری کو داخل نہ ہونے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا ماحول اگر ایسا ہوگا نا جہاں لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور ادب وظائف لوگوں کی زبانوں پر ہوتے ہیں، درود پاک ہر دوسرا آدمی تیسرا آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو پھر یہ خیال شاید کم ہو جائے گا، آنا بند ہو جائے گا. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جہاں یہ ہے ہی نہیں ہے اور پھر اب اکیلے پڑھتے ہیں تو اب یہ خیال بھی آئے گا اور اب شیطان وسوسے بھی ڈالے گا اور کام سے روکنے کی کوشش بھی کرے گا. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے, درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا جائے, مساجد میں آنا جانا رکھا جائے, تو پھر انشاءاللہ عزوجل یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی اور ریاکاری کا اندیشہ بھی انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے, ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
فاقت بات کر رہا ہوں شیخ پورے سے. سوال یہ ہے کہ تو حجت نماز کا طریقہ کار جاننا تھا اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہے اس کا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. نماز تہجد کی بڑی بابرکت نماز ہے, طریقہ کیا ہے؟
تہجد کی نماز کے لیے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد نیند ضروری ہے, سونا.
ٹھیک.
اب یہ سونے کی کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کتنے سیکنڈ, بھائی یہ ہے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد آپ سو گئے. اب جیسے عشاء کی نماز 9 بجے ادا کی, 10 بجے تک آپ سو گئے, ایک گھنٹے بعد اٹھ گئے, تو یہ تہجد کا وقت شروع ہو گیا.
کوئی یعنی کہ وہ سحری کا
جو آخری رات کا چھٹا حصہ ہے
جی,
تو اس میں تہجد کی نماز ادا کرنا یعنی سحری سے پہلے کا جو وقت رات کا آخری ہے اس میں تہجد ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے.
یعنی لوگوں میں معروف یہ تہجد کا وقت, میں تہجد کے وقت اٹھا تھا, بھلے تہجد نہیں پڑی تھی لیکن اپنے وقت کو تہجد کے ساتھ نتیجہ کیا جاتا ہے.
مطلب نیند ہونے کے بعد جو وقت فرض عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد, یہ بھی ذہن میں رکھیں,
ٹھیک ہے,
عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد جب سو گئے, اب یہ سونے کا عمل چاہے منٹوں کا ہو یا گھنٹوں کا ہو,
ٹھیک ہے,
صبح صادق سے پہلے آپ اٹھ گئے تو یہ تہجد کا وقت آپ کے لیے شروع ہو گیا.
مثلا اب سردیوں کے اندر جو عشاء ہے وہ 7:15 ہوئی اور ہم نے پڑھ لی وقت کے اوپر, اور یوں سمجھے کہ 7:30 سو گئے اور 7:35 پر اٹھ بھی گئے, تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں.
جی, نیند کا اگر عمل,
نیند سو گئے مکمل
سو گئے تھے
آپ,
ہاں تو اونگ بھی اگر آ گئی نا تو بھی کفایت.
ایسا نہیں کہ وہ صبح 4 بجے تہجد کا وقت آئے گا 5 بجے, ایسا نہیں ہے.
سونا باقاعدہ گھنٹوں ضروری نہیں ہے, بس نیند کا ایک جھونکا بھی آ گیا,
ٹھیک ہے,
تو تہجد کا وقت اس آدمی کے لیے شروع ہو گیا. اور آپ نے اگر عشاء پڑھی, آپ سوئے نہیں ہیں, 4 بج گئے رات کے,
ٹھیک ہے,
آپ نے ابھی عشاء نہیں پڑھی,
وقت شروع نہیں ہوا,
آپ کے لیے وقت شروع نہیں ہوا,
ٹھیک ہے,
یا آپ نے عشاء پڑھ لی ہے لیکن سوئے نہیں ہیں, وہ صبح صادق تک وقت قریب آ گیا, اب آپ کہتے ہیں چلے میں تہجد پڑھ لیتا ہوں, تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوا کیونکہ آپ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سوئے نہیں. تو یہ چلے ایک الگ میٹر تھا. اب تہجد کی جو نماز کا جب وقت کسی کے لیے ہو گیا ہے تو کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی 8 رکعت ہوتی,
ٹھیک ہے,
تو 2-2 کر کے یہ اگر کوئی 8 پڑھنا چاہے تو 2-2 رکعت پہ سلام پھیرتے پھیرتے یوں 4 مرتبہ اس کو سلام پھیرنے ہوں گے اور 8 رکعتیں یہ پڑھنا یہ افضل ہے. اور چاہے تو یہ 2-2 4-4 رکعتیں ایک سلام سے جس کو پڑھنا کہا جاتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. 8 رکعتیں ایک ہی دفعہ میں مطلب تحیات میں بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ سلسلہ بھی اگر 8 رکعتیں یوں پڑھ لیں تو بھی ہو جائے گی, لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے. کوئی صورتیں مخصوص نہیں ہیں, جو صورتیں آپ کو اچھی انداز میں یاد ہیں. تو یہ چونکہ تہجد ایک نفل نماز ہے اور اس موقع پہ قرآن پاک کی ایک اپنی برکت ہے, تو اس موقع پہ قرآن پاک جتنا بھی یاد ہے حد سے امکان وہ پڑھیں. عام طور پہ مسلمانوں کو سورہ ملک یاد ہوتی ہے, سورہ یاسین شریف یاد ہوتی ہے, سورہ رحمان شریف یاد ہوتی ہے, تو نوافل کے اندر ان سورتوں کا اہتمام کریں.
ٹھیک ٹھیک.
قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا, ہاتھ میں لے کر پڑھنا, اس کے مقابلے میں نماز میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہو.
جتنا یاد ہو پڑھنے کی کوشش کی جائے اس کے بعد تلاوت.
جو حفاظ ہیں ان کو تو بالخصوص وہ اپنے نوافل کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے.
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب تہجد کی 8 رکعت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ ہیں, تو ہم اپنے پہ غور کر لیں کہ اتنی زندگی گزر گئی, اتنی ہماری عمر ہو چکی ہے, کبھی ہمیں تہجد کی نماز کی سعادت حاصل ہوئی؟ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ نماز ایسی تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کو بہت پسند تھی, بہت محبوب تھی, اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی اور اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں, اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کہ کیا سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے نماز تہجد کبھی ادا کی ہے؟ اور جو تہجد ادا کبھی کبھار کر بھی لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے, ایک عادتاً نہیں بس اتفاقاً ہو گیا, تو انہوں نے کبھی 8 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کی ہے, اس میں دل لگانے کی کوشش کی ہے, یا بس یہ ایک مل گئی چلو ہم نے پڑھ لی وائدہ وے جس کو کہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہمیں اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے اور اس نماز کو پانے کی جو اقدامات ہیں اس کے لیے جلد سونا اور ایک اپنا جدول مینٹین کرنا یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی سعادت پائیں گے. لیکن یہ آج کے دور میں بہت مشکل کام ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جو تہجد کے پابند ہیں اور نیک اعمال کرنے کے عادی ہیں. وہ لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں مدنی انعامات پر عمل کرنے والے جو افراد ہیں, جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک بننے کا نسخہ عطا فرمایا ہے, مدنی انعامات 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات, ان پر جو عمل کرتے ہیں, ان پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اور اپنے اسکیجول کو اپنے جدول کو اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے کاروبار کو بھی اس کے حوالے سے مینج کرتے ہیں, اپنی تعلیم کو بھی مدنی انعامات کے مطابق مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کی اگر ہم صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ تہجد کی نماز کی جو بچپن سے لے کر آج تک سنتے آئے ہیں اور تہجد پڑھنے والوں کے حوالے سے ہمارا دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے, رشک آتا ہے کہ یہ تو بڑا تہجد گزار ہے, ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ زجل جذبہ صادق ہوگا اور اس کا ایک آسان طریقہ عادت بنانے کی ابتدا کرنے کا کہ یہ موقع ملے اور اس کے بعد پھر میں چل پڑوں دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے ہیں. اگر ان مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے یا مدنی قافلے میں شریک ہو, اس کے جدول کے اندر یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے اندر اٹھا جاتا ہے, فجر سے پہلے اٹھایا جاتا ہے اور خوش نصیب عاشقان رسول جو ہیں وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور اس کا مزہ پاتے ہیں, اس کا ذوق حاصل ہوتا ہے. تو وہاں سے عادت بنے گی انشاءاللہ عزوجل, پھر رمضان شریف کا اعتکاف آ جائے گا, اس میں بھی اگر ہم شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اس کی عادت بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے اور تہجد کی نماز, دیگر نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نمازیں ہم پر فرض ہیں اور جن کی جماعت ہم پر واجب ہے. ایک اور کال چلائیے گا.
نماز کے واجبات کے بارے میں سے سوال عرض تھا کہ اگر سجدے کی حالت میں کہتے ہیں کہ پیروں کی شروع کی 3 انگلیاں لگنا واجب ہے اور انگوٹھے کا مڑنا فرض ہے, اگر یہ 3 انگلیاں نہ لگیں تو جب سجدہ تھا وہ لازم ہوتا ہے؟ چلے تو براہ کرم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دیکھیں سجدے کے حوالے سے ایسی کوئی تعین نہیں ہے جیسے کہ ان کے سوال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انگوٹھے کا پیٹ لگنا فرض ہے اور شروع کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے, تو ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ انگوٹھا جو ہے وہ فرض ہو اور انگوٹھے اور اس کے برابر سے برابر والی ان کا لگنا واجب ہو, ایسا نہیں ہے. یہ ہے کہ پاؤں کی ہر پاؤں کی 5 انگلیوں کا پیٹ لگا ہو اور ان ساری انگلیوں کا رخ انگوٹھے کا رخ وہ قبلے کی طرف ہو,
موڑے
ہو. پیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں تو یہ جو حصہ ہوتا ہے نا پاؤں کی انگلیوں کا, اس کو پیٹ کہلاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو یہ پاؤں کے جب ساری انگلیاں مڑ کر قبلے کی طرف ہوں یہ سنت ہے, یعنی 10 انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب ہوں سجدے کی حالت میں یہ سنت ہے. ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب. اب وہ 3 انگلیاں کوئی سی بھی ہو سکتی ہیں,
ٹھیک ہے,
انگوٹھا شامل ہو یا انگوٹھا شامل نہ ہو, تو وہ 3 انگلیوں کا اگر پیٹ زمین پر لگا ہوا ہے ہر پاؤں کی تو یہ واجب ہے. اور کم از کم 1 انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہو 10 انگلیوں میں سے تو اس کو کہیں گے فرض.
ٹھیک ٹھیک,
انگلیوں کی تعین نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب ان کا جو سوال ہے وہ کافی توجہ طلب ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو اس سے غافل ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے, یعنی اس کو پتا ہے کہ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے, اس موقع پر ایک دفعہ سجدہ ایسا کرنے میں آیا کہ اس میں 3 انگلیاں رہ گئی تھی, ان کا پیٹ زمین پہ نہیں لگا تھا, یہ بھول گئے تھے, تو اب جب توجہ جاتی ہے تو ان کے اوپر ترک واجب کی بنا پر سجدہ صحو لازم ہوگا. فتاوی امجدیہ میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں یہی حکم ارشاد فرمائے کہ سجدے میں جو 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب بتایا گیا ہے وہ واجب اگر کسی سے بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ صحو اس کے اوپر لازم ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ واجب ہے, वो अगर उंगलियां सारी खड़ी कर लेते हैं या सिर्फ उंगलियों का सिरे टिकाते हैं तो वो तो वाजिबात जानते बूझते का पता ही नहीं है,
ठीक है
तो वो छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका वाजिब उनकी रूटीन के मुताबिक अदम इल्म की वजह से छूट रहा हो, ठीक है, तो वो सावन छोड़ना नहीं कहलाएगा, वो कसदन ही उनके मामूल में ये शामिल है कि वो उंगलियां मोड़ते ही नहीं है, जमीन पे उंगलियों का पेट लगाते ही नहीं है, तो उनका ये वाजिब सावन तर्क नहीं हो रहा,
जानबूझ के छोड़ने
के जुमले में आएगा। ऐसे लोगों को सजदा सहू किफायत नहीं,
दोबारा पढ़नी पड़े
तो हुक्म शरअ
दोबारा भी वैसे ही पड़ी, पहली बार तो पढ़ेंगे ही नहीं कि हमने उनके हाँ। मुताबिक तो ठीक है नमाज,
दोबारा सही तरीके से पढ़ने का।
और अभी हम सिलसिला हमने शुरू किया था नमाज में भूलने से मुताल्लिक, उसके बाद फिर नमाज ही से मुताल्लिक सवालात आए, मैसेजेस में भी अक्सर सवालात ये हैं, बोले यार इतना किस चीज में डाल दिया, मैं सीधी सीधी नमाज है, खड़े होते हैं, सूरत पढ़ते हैं, रुकू में जाते हैं, सजदा करते हैं, वह ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, और ये देखें यूं भी नहीं होगी, यूं भी नहीं होगी, दोबारा पढ़ो, पहले तो लोग पढ़ते ही नहीं, ऊपर से कह रहे इनकी भी नहीं हुई जो पढ़ते हैं, तो ये क्या बात हुई है, तो आसानी कीजिए इसमें क्या
है। नमाज जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक इबादत है ना, जो हम बंदों पर लाजिम है, इसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। बसा औकात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज में सजदा सहू करने की कोई सूरत बनी सजदा सहू किया है,
ठीक है।
बसा औकात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की नमाज को देखा, उस नमाज के अंदर वो वाजिबात छोड़ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको वाजिबात की अदायगी
जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं,
हाँ, तो उनको हुक्म दिया कि नमाज दोबारा से पढ़ें, फिर दोबारा पढ़ी, फिर वही गलती हुई, फिर फरमाया दोबारा से पढ़ें, उनसे फिर वही गलती हुई, फिर फरमाया दोबारा पढ़ें, तो बिल आखिर तीसरी दफा इस्लाह करने पर वो अर्ज करते हैं कि मैं कैसे पढ़ूं।
यदि ये उन्होंने सरकार इस्लाम ने ये नहीं सोचा कि ये ना हो जाए, पढ़ने तो जैसे भी पड़ता है, बल्कि गलती पर
यानी तीन मरतबा वही गलती आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी नोट फरमाई तो उस पर फिर वो सहाबी अर्ज करते हैं,
सहाबी रसूल की विसादत है कि वो उसके बावजूद पूछ रहे हैं कि अब आप
मुझे बताइए कि मैं कैसे पढ़ूं, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको फिर नमाज का तरीका इरशाद फरमाया। गलती उनसे क्या हो रही थी कि वो रुकू करने के बाद सजदे में फौरन चले जा रहे थे, तादील अरकान नहीं कर रहे थे, एक सजदा करने के बाद कमर सीधी करना जिसको जलसा कहा जाता है, एक सजदा करने के बाद जो बैठते हैं
बाकायदा
बैठे जिस तहियात में बैठते हैं इस अंदाज में बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे, फिर दूसरा सजदा करें,
ठीक।
तो उन सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज में जो अमल सामने आ रहा था वो तर्क वाजिब था, वो कोमे और जलसे में तादील अरकान नहीं कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कुम फसल्ली फइन्नक लम तुसल्ली, तुम जिस तरह नमाज पढ़ रहे हो इस तरह नमाज नहीं होगी, दोबारा से नमाज पढ़ें,
ठीक है।
बिल आखिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उनको तालीम फरमाई तो वहाँ पर यह जो कलिमात हैं वो यूं इस अंदाज के हैं, उसका मफहूम यही है कि जब तुम रुकू में जाओ तो इत्मीनान से, जब रुकू से सर उठाओ तो इत्मीनान से खड़े हो, फिर सजदे में जाओ तो इत्मीनान से सजदा करो, फिर जब सजदा करने के बाद बैठो तो इत्मीनान के साथ बैठो, तो फिर अगले सजदे का, इस तरह आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको तादील अरकान जिसको इस्तिलाही तौर पे कहा जाता है कि हर हर रुकन को दुरुस्त तरीके से ठहर ठहर कर अदा किया जाए, उसकी तारीफ इरशाद फरमाई। तो नमाजों में गलतियां हो रही होती हैं और शरी जाब्तों के मुताबिक ही उन अगलात से हमें अपनी नमाज को महफूज रखना है। तो अगर कोई आपको बिलफर्ज आदमी बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाता है कि अगर उसको तवज्जो दिलाई जाती है तो आदमी शुक्रिया अदा करता है। मिसाल के तौर पे बसा औकात एक आदमी है जो शलवार जल्दबाजी में उल्टी पहनकर चल पड़ा, बाहर आ गया, अब क्या कहें, इसको कोई बताए नहीं, क्योंकि लोग आमतौर पे तवज्जो दिलाते हैं, कोई तवज्जो दिलाता है और मौका होता है कि जाके चेंज करके
वो भी नहीं कहता है पहनी है ना बस ठीक है उल्टी है सीधी, बल्कि वो उसको लेता है और उसको सीधा करता है।
इसी तरीके से बसा औकात कजाए हाजत से फारिग होने के बाद कमीज का दामन वो शलवार में ही कहीं अटक गया और आदमी ऐसे ही चल पड़ा, वजू खाने में आ गया, नमाज के लिए जा रहे हैं, अब ऐसे मौके पे हम कहें यार इसको अगर छेड़ेंगे तो ये भिदक जाएगा, तो ये मौका ऐसा आप जब किसी को कहेंगे तो वो शुक्रिया के साथ ही आपको पेश आएगा। किसी के कपड़ों में नजासत लग गई, अब आप उसको कहेंगे यार बताऊंगा तो ये लड़ेगा, ऐसा नहीं होता, आप जब बताएंगे यार आपके कपड़ों पे नपाकी लगी हुई है, नजासत लगी हुई है, तो आदमी शुक्रिया के साथ ही इसको लेता है। تو اسی طریقے سے جب نماز کے معاملات میں اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی نماز میں یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھیں کہ آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کی غلطی بتا کر آپ کی نماز کی اصلاح کر رہا ہے, یہ تو شکریہ ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے.
ٹھیک,
ایک بڑی تعداد ہے جو نماز کے اس طرح مواقع پر اصلاح کرنے پہ بڑی خوش ہوتی ہے اور دعائیں دیتی ہیں کہ آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا, آپ نے بتا دیا, آئندہ میں احتیاط کریں گے, آئندہ اس چیز کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ اپرادھ ایسے ہوتے ہیں جو حجت بازی کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا اور یوں کر دیا. تو مشکل جب یہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں, وہاں کیوں نہیں کہتے اتنا مشکل کیوں کر دیا؟ میں گھر سے نکلا, آرام سے گاڑی میں بیٹھا, کسی نے چیکنگ نہیں کی, میں یہاں آیا, کسی نے چیکنگ نہیں کی, اب ایک ایک موقع پر اتنی چیکنگ ہو رہی ہے. وہاں کوئی حجت بازی نہیں کرتے. اور اسی طرح جیسے بغداد شریف کا جو ایئرپورٹ ہے, دنیا کے ایئرپورٹ میں سب سے زیادہ جو چیکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے بغداد شریف کے ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے. چھ چھ سات سات مرتبہ سامان بسا اوقات وہ نکلوا کے, اس میں تو کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ کتے بھی چیکنگ کے اوپر ہوتے ہیں. وہاں لڑیں گے کیا کہ ہمارے پاکستان میں تو اتنی چیکنگ نہیں ہوتی, یہاں پہ کیوں ہوتی؟ وہاں تو سب چیزیں بھائی دیکھ لو, اسی طرح میں پاکستان پہنچ جاؤں خیر و عافیت سے, وہاں تو یہ کر رہے ہوتے
ہیں.
تو یعنی جہاں کوئی بھی ایک ماحول ہے تو اس ماحول پہ آدمی الجھتا نہیں ہے. تو کوئی بھی اگر وہ اتنی چیکنگ ہو رہی ہے تو وہ آپ کی سیفٹی سیکورٹی کے لیے ہو رہی ہے کہ جہاز میں کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جو نقصان کا باعث بنے. تو یوں ہی اگر کوئی نماز میں اگر آپ کی اصلاح کروا رہا ہے تو وہ آپ کا یعنی خیر خواہی ہے, اس کو خیر خواہی سمجھنا
چاہیے اور اس کو لینا چاہیے, اس کی شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. یہ سلسلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں دارالافتاء اہل سنت کے جو پیج ہے فیس بک کا, اس کے اوپر بھی یہ سلسلہ موجود ہوگا, وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے